رسول اللہ سلام علیکہ
سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ولادت با سعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے اپنے تمام ناظرین اور تمام بلکہ تمام عالمین اور تمام مسلمین کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام آگاہی کے ایک اور قسط کے ساتھ قمر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا عاشق خود خداوند عالم ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب کام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کم از کم 400 نام ہیں کہ جو خداوند عالم نے جن ناموں سے قرآن مجید میں خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہے۔ آج کا پروگرام خاص ہے، مناسبت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پروگرام ہم منور کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت نام سے۔ ہم نے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر زحمت دی ہے جامعہ وسعت کے ٹرسٹی حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی کو کہ آغا صاحب تشریف لائیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آغا صاحب سے گفتگو آغاز کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔
سلام عرض ہے آپ کی خدمت، آپ کی ٹیم کی خدمت میں بھی، اور اسی طرح سے وہ تمام دوست جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس اہم موضوع پر ہم انشاءاللہ عاشقان رسول سے مخاطب ہو سکیں۔
آغا صاحب، سیرت کے حوالے سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو پروگرام ہے، اس میں میرا پہلا سوال یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ امت اسلامیہ کے درمیان ایک بہت اہم بحث جو چلتی رہی ہے اور خود قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعثت، خود بعثت کیا تھی، مقصد بعثت کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ خداوند عالم نے اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو وہ جو ان کو مبعوث کیا اس کا مقصد کیا تھا؟
ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ سیرت اہل بیت علیہم السلام، خصوصاً رسول اللہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جن کی ولادت کے ایام ہیں اس وقت، بات ہم نے کرنی ہے۔ تو جو آپ کے سوال کا جواب بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت ساری باتیں نقل ہوئی ہیں، بہت سارے موضوعات نقل ہوئے ہیں، یعنی بعثتِ اتم میں مکارم اخلاق بھی کہا، خود رسول اللہ کی زبانی تھا کہ میری بعثت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ بس اللہ کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے اس لیے خلقت کو شروع کیا ہے، خلقت کو شروع کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اور رسول اللہ وہ سب سے بڑی ذات ہیں جنہوں نے خدا کو متعارف کروانے میں، پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ کے لیے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاک، یہ کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ بہت بہت ہی، یعنی بہت بڑا تعارف ہے۔ یا خود رسول اللہ کے لیے فرمایا جائے کہ بہت زبردست جملہ کہا ہے کہ آپ رحمت ہیں عالمین کے لیے، عالمین کے لیے رحمت، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہم عالمین سے مراد لیتے ہیں پیدائش سے لے کر اور انتہا تک، اس کے آغاز سے لے کر اور اس کے انجام تک جو رحمت ہیں وہ یہ ہیں۔ بلکہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، میں بھی شخصیت کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اتنی زیادہ رسول اللہ کی رحمت کا ذکر ہو گیا کہ شیطان بھی امیدوار ہو گیا، اور اس نے باقاعدہ سوال کیا کہ رحمت کا جو میرا حصہ ہے وہ کہاں ہے، وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یعنی اس قدر رسول اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے کہ اب کیا، یعنی شخصیت دیکھیے آپ، ایک قرآن کی آیت ہے یہ سورہ توبہ میں، آیت نمبر 128 سورہ توبہ کی 128 آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یقیناً تم میں رسول آیا ہے تم ہی میں سے، انفسکم تم ہی میں سے۔ میں اس کو ہی بیان کرتا ہوں، ویسے مجھے پتہ نہیں آپ کا اگلا سوال کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس آیت کو صحیح طرح کھول دوں نا تو جو آج سیرت رسول پر بات ہونی ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا واضح ہو جائے گی، اور شاید ایک نئی جہد بھی ہو جو سامعین کے لیے ان تمام باتوں سے جو تکراری رہتی ہیں تھوڑی سی شاید مختلف ہو جائے۔ تو کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تم میں سے یقیناً رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، آپ پر ایک رسول آیا ہے، اے قوم تم پر ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے، تمہارے عزیز علیہ ما انتم، عزیز علیہ ما انتم، اگر تم کسی تکلیف میں گھر جاتے ہو اگر کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہو نا تو رسول اللہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ان پر بہت ہی گراں گزرتا ہے کہ میرا کوئی ماننے والا, کوئی میرا اطاعت گزار, کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا, خدا کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان امت میں سے کوئی کسی مشکلات کا شکار ہے. عزیز علیہم علیتم ہے, تمہیں مشکلات میں دیکھ نہیں سکتا. رسول جو ہے نا اس کے اوپر سخت گراں گزرتا ہے کہ تم مشکلات میں کیسے آ گئے ہو. یہ پہلے کا انفسکم تم میں سے ہے, پھر کہا کہ اس کو تمہاری کوئی مشکل برداشت ہوتی نہیں ہے. تیسرا جملہ ہے وہ بہت زبردست ہے, حریص علیکم, مسلسل تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے. وہ
حریص ہے
یعنی مسلسل دیکھتا رہتا ہے, حریص ہے وہ کہ یعنی کہیں تم مشکلات میں تو نہیں آ گئے ہو, کوئی تمہارا کام پھنسا ہوا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے. یعنی روایت ہے ایک کہ یعنی 7 دن کی بات ہوئی ہوئی ہے کہ اعمال نامہ مسلمانوں کا رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہوتا نا کہ کوئی ایک اچھا سنجیدہ آفیسر بیٹھ کے جب اس کے سامنے فائلیں لائی جاتی ہوں تو وہ اٹھا اٹھا کے فائلیں دیکھتا ہے کہ فلاں کی فائل لاؤ, کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے, کوئی خرابی تو نہیں کی اس نے, کوئی گناہ تو نہیں اس کے اس میں لکھ دیا گیا, کوئی برا کام تو اس نے انجام نہیں دے دیا ہے, اور پھر اس کے لیے استغفار کرے کہ بھائی غلط ہو گیا یار, یہ اس کو معاف کر دو, اس کو فیل مت ہونے دینا یا اس کو ایک بار اور آزما لو اور فلاں. یعنی یہ والی بات ہے, حریص علیکم یعنی مسلسل پرسوئنس کر رہا ہے آپ کے موضوعات کی. قرآن کی آیت رسول اللہ کے بارے میں فرما رہی ہے حریص علیکم, اور پھر بعد میں کہا بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور جو مومنین ہیں یعنی وہ دو کام سب کے لیے ہیں, مومنین کے لیے بھی ہیں, لیکن مومنین کی بات آتی ہے تو پھر خاص طور پہ رؤوف رحیم آ جاتا ہے. کہ یہاں پر جو رسول اللہ ہے پھر مومنین کی بات آتی ہے تو وہاں بہت ہی رؤوف ہیں اور بہت ہی رحیم ہیں. ویسے بھی ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے تو وہاں مطلب یہی ہوتا ہے کہ رحمانیت وہ رحم ہے کہ جو سب کے لیے ہے, وہ کرم ہے جو سب کے لیے. رحیم پھر وہ جو مخصوص ہے, یہاں پر کہا وہ رحیم, رؤوف الرحیم, بہت اہم بات ہے یہ. بہر اب یہاں پر میں میرا خیال ہے کہ اگلا سوال آپ مجھ سے کریں, تاکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ جو میں اس کو کھولوں نا تو آپ کے شاید اگلے سوال کے جواب بھی آپ سے مل جائے. اس میں اگلا سوال آپ کا کیا بنتا ہے؟
اگلا سوال اس کے سیرت کے حوالے سے یہ کہ موجودہ جوانوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
ٹھیک
ہے نا, وہ
ٹھیک ہے. میں ذرا اس کو شامل کر لیتا ہوں انشاءاللہ, پھر آج کے جو زمانے کے حالات ہیں اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ عمر صلی اللہ کا اللہ رحمۃ للعالمین, یہ بہت اہم باتیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بنا کہ مگر یہ کہ رحمت جو عالمین کے لیے. پھر ہم نے یہ والی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس نے تو یہ باقاعدہ کہا کہ آپ جو ہے نا وہ حریص ہیں, آپ بہت خیال رکھنے والے ہیں اپنی امت کا. پھر آپ اتنا کہتے ہیں کہ یعنی نسل بڑھاؤ, تم اتنی نسل بڑھاؤ, تم اتنا اسلام پھیلاؤ, تم اتنے مسلمانوں کو اضافہ کرو کہ میں تم پر فخر کر سکوں. یعنی عجیب سی روش ہے رسول اللہ کی اپنے اپنی امت کے لیے, خاص روش ہے. خدا نے یعنی اس شخصیت کو, بہرحال جو شخصیت تھی نا, یہ جس طرح سے اس دنیا کو خیال رکھنا چاہیے تھا, جس طرح مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے تھا, جس طرح ہمیں اہمیت دینی چاہیے تھی, وہ یہ مقام حاصل نہیں کر پائے. یعنی مراد یہ کہ ہم نہیں دے پائے, ہم ان کی اہمیت کو ابھی تک واضح نہیں کر پائے اپنے لیے. بڑا سخت جملہ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ما اوزین نبی کا ما اوزیت, یعنی اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں کی گئی جتنی مجھے کی گئی. جنہیں رحمت للعالمین کہا جائے, عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, وہ کہ جو کئی مرتبہ خون بہائیں اپنا, یعنی آپ اسلام پھیلانے میں بھی اسلام بچانے میں بھی, پتہ ہی آپ کو جنگ احد ہو یا اس سے پہلے طائف کا جو سفر ہے کہ جوتے, ہم نے بچپن میں پڑھی ہوئی باتیں کہ جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں, اتنا لوگ, یا دیوانہ کہہ کے مجنون کہہ کے بچوں سے پتھر پڑوائے جائیں. لیکن جس چیز کا جو پہلا سوال ہے, دوسرا سوال آپ کا بنتا ہے, جس چیز کو فوکس کرتے رہے نا, وہ یہ تھا کہ جو خدا کا پیغام ہے نا, یعنی کسی طریقے سے یہ بس یعنی پہنچ جائے کان, کوئی کان میری ایسا نہ ہو کہ اللہ کا پیغام کسی کان میں پہنچنے سے رک گیا, اور اس کے لیے جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے. کہ قرآن پھر کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل, کہ بھائی کچھ, یا ایھا المدثر قم فانذر, یعنی اس طرح سے پھر خدا پکارنا شروع کر دے کہ بھائی کیا ہو گیا, تم اتنا اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو, اتنا اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو, بس کرو. لیکن رسول اللہ خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی مشکلات کو اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کان ایسا نہ رہ جائے, کوئی عام انسان ایسا نہ رہ جائے جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچے. وہ کہہ کہ نبی کا پیغام نہیں پہنچا. دنیا حیران ہے اتنے کم ٹائم. کم ٹائم اس لیے کہوں گا کہ مکے کی زندگی میں تو محدود لوگوں تک بات چیت رہی نا, 13 سال گزر گئے. 10 سال جو مدنی زندگی ہے اس میں اتنے بڑے پیمانے پر عرب سرزمین سے نکل کے بعد جو ایرانی سرزمین میں داخل ہو جائے, وہاں سے نکل کے روم یعنی اٹلی تک پہنچ جائے بات, یہ بہت بڑی بات ہے کہ شخصیت 10 سال کے اندر اس پیغام کو, اور جو شخصیات کی تربیت ہو. دیکھیں نا شخصیات بھی ایسی ایسی مولا کائنات, تو یعنی ایک شخصیت ہے نا, اگر آپ اس زمانے کی شخصیات کو دیکھنا شروع کریں تو کیسے کیسے لوگ, سلمان فارسی ہوں, مقداد ہوں, ابو ذر ہوں, حذیفہ ہوں, یعنی کیا شخصیات تیار ہو رہی ہیں, کمال. کہ پھر یعنی جن کے بعد یعنی ہمیں لگتا یہ تھا کہ یہ تو اتنی بڑی ٹیم بن گئی رسول اللہ کی کہ اب کوئی دنیا کا کونا ایسا بچنا نہیں جہاں اسلام نہ پہنچ جائے, اسلام کا پیغام نہ پہنچ جائے. اور الحمدللہ وہ پہنچنا شروع ہو گیا, یعنی پہنچ گیا بہت بڑے پیمانے پر. اس میں سب سے زیادہ زحمت جو اٹھائی وہ رسول خدا نے اٹھائی اس پیغام کو پہنچانے میں. ہر وہ روش اپنائی گئی ہے کہ جس کو یعنی اس زمانے میں وسائل اجازت دیتے تھے, اور رسول اللہ کا یعنی جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچے, اور جو وسائل ہو سکتے تھے پہنچائے, اور ایک دنیا تک کمال پیغام اس طرح سے پہنچا دیا, اپنے اوپر اتنی زحمتیں اٹھا کے. یہ اللہ کا یہ دین جو ہے وہ اگر ہم مشہور یہ ہے کہ فرانس کی دیواروں پر شکست نہ کھا جاتے, فرانس کی دیوار کے پیچھے شکست نہ کھا جاتے, تو ایک بار جو ہے یہ
پوری دنیا
بنو میاں کے زمانے میں لگتا پوری دنیا کے اندر چھا جاتا, یعنی وہاں پر ہمیں جا کے شکست ہو گئی تھی. بہرحال جی اس پیغام میں بڑی جان تھی, اس پیغام میں بہت درد تھا, اور اس کو پہنچانے والے رسول خدا کی ذات تھی.
بہت کم عرصے میں دین کتنا پھیل چکا تھا, رسول خدا
اتنی زیادہ زحمت اٹھائی ہے کہ بس یعنی اس شخصیت کے لیے کیا بات کی جائے. اور بہرحال اس کو کون پہچان سکتا ہے, کسی شخصیت نے کہا کہ یعنی جو حق ہے وہ تو یا علی ادا کر سکتے ہیں یعنی اہل بیت علیہ السلام, یا خدا ادا کر سکتا ہے. نہ ہم میں یہ بساط ہماری ہے, نہ ہمارے بڑے علماء کی ہے, کسی کی بھی ہم سیرت رسول اللہ کو صحیح طرح سے بیان کر سکیں. بس جو چند باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں ہم ان کے قوالیاں گاتے رہتے ہیں, بس ہم قوال ہیں ان کے. ہم سیرت کو بیان کرنا اہل بیت علیہ السلام کی ہو یا رسول اللہ کی ہو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی جن کی تعریف جن کی مدح جو ہے وہ خود الحمدللہ خدا کرے, قرآن کرے, اس طرح سے پکارے قرآن بار بار. یعنی ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے نام آئے قرآن میں, تو انہوں نے 10 کے قریب جو ہے نا وہ باقاعدہ اشارہ کیا. لیکن جب علماء نے کام کیا کہ رسول اللہ کو مخاطب جن جن ناموں سے کیا گیا وہ کتنے ہیں, تو امام خمینی کی جو کتاب سامنے آئی ہے انہوں نے اسی طرح سے رسول اللہ کی معنوی زندگی پر کام کیا, تو انہوں نے کہا کہ 400 نام قرآن کے اندر جو ہے نا وہ اللہ نے. اور یہ ایک محبت والا انداز ہے, یعنی محمد ایک ہی مرتبہ کا ہے, اور ایک سورت بھی آیا ہے جو قرآن کی سورت موجود ہے جو سورہ محمد کے نام سے. لیکن اصل میں یہ وہ انداز ہے کہ جس میں آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا, نام آپ بہت کم لیتے ہیں, آپ مسلسل اس کی صفات کے ذریعے سے اس کو بلا رہے ہوتے ہیں, اس کی خوبصورتی, کبھی کچھ, کبھی رات کا اٹھنا, کبھی بیٹھنا, کبھی بات کرنا, کبھی چلنا, کبھی تمہارا یہ والا روش, کبھی تمہارا یہ والا انداز, تمہارے بات کرنے کی ٹیکنکس, تمہارے فلاں, یعنی ان چیزوں کو پگاڑتے ہیں. یہ محبت کا انداز, 400 سے زیادہ اسامی یا نام استعمال ہوئے رسول اللہ سے اللہ
یعنی ایک عاشق اپنے عاشق کا جو نام رکھا ہوتا ہے اس طرح.
اور یہ خمینی بزرگ نے فرمایا, خمینی بزرگ جیسی ذات نے جب عرفان رسول اللہ پہ کام کیا, انہوں نے عرفانی باتوں پہ جب رسول اللہ کے کام کیا تو وہاں پر یہ پہلو ہمارے سامنے کھولا. خوب نمونہ عمل ہے, یعنی ان سے زیادہ, اور قرآن کہتا ہے کہ اسوہ حسنہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہے, یعنی نمونہ عمل یعنی آئیڈیل شخصیت کہ جس کو آپ کہیں اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. اب یہاں جو میں نے قرآن کی آیت میں پہلی بات پڑھی, لقد جاءکم رسول من انفسکم, آپ دیکھیں کہ صرف یہ مسئلہ حل ہو جائے نا, صرف یہ ایک مسئلہ ہم حل کر لیں تو اتنے سارے مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں نا. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ نئی روش سے بیان کروں, ہو سکتا ہے برا بھی لگ جائے ہمارے بزرگان کو, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. میں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, غلط ہو تو انشاءاللہ مجھے منطقی جواب دیا جائے اس پہ. وہ یہ تھا کہ کہاں کہ ہم نے رسول بھیجا ہے تم میں سے. اچھا آپ دیکھیے پاکستانی معاشرہ, اچھا چھوڑ دیں پاکستانی معاشرے کو, آپ اگر کہیں کبھی معاشرہ اٹھا لیجیے نا, یہ سب کوئی فرشتوں کے چکر میں لگا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے کوئی یعنی بابوں کے چکر میں لگا ہوا ہے, عاملوں کے چکر میں لگا ہے, کوئی ایسا شخصیت مل جائے جو زمین آسمان پہ چل رہا ہو, پانی پہ چل کے دکھائے اس کو, کوئی ایسا ہو جو فرشتے کیوں نہیں آ جاتے آسمان سے, وہ آ کے بات کر جاتے ہیں, یہ ان کے زمانے میں بھی کہا گیا.
صحیح.
یہاں پر خدا نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے لیے بہت آسان تھا, یہ کیا مشکل تھا کہ میں تمہیں سارا کا سارا پیغام جو ہے نا وہ ایسی مخلوق کے ذریعے سے پہنچا دیتا کہ تم مانتے ہی مانتے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب میں نے تمہاری ہدایت کرنی ہے تو میں نے انفسکم تمہارے اندر سے جو ہے نا وہ تمہیں بندہ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ابراہیم ان کے بیٹے تھے, قاسم اور ابراہیم دو بیٹے تھے رسول اللہ کے, جو 4-5 سال کی عمر میں ان کی رحلت ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, رسول اللہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے بری طرح سے رو رہے تھے بچوں پہ, تو کسی نے کہا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں کیا مطلب ہے کہ میں انسان نہیں ہوں کہ میں نہیں رہوں گا, یعنی کیا میرے اندر جو وہ باپ والی محبت نہیں ہے جو میں نہیں رہوں گا؟ یہ ہے من انفسکم, یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو جب پتھر مارتے ہو تو اتنی حیثیت ہوتی ہے, جب تم اس کو برا بھلا کہتے ہو, اس کی تہمت لگاتے ہو, اس کے اوپر غیبت کرتے ہو, اس کی الزامات لگاتے ہو, جتنا تم درد محسوس کرتے ہو نا اتنا ہی درد محسوس کرتا ہے. یہ من انفسکم ہے, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا یہ انفسکم, یہ کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے جدا نہیں رکھتا ہے, یعنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے باہر سے ایک بندہ آیا جو نہیں پہچانتا, وہ پوچھ رہا ہے ایوکم الرسول, مجھے تو کہا گیا کہ رسول اللہ تو مسجد میں بیٹھے ہیں, اب میں تم لوگوں کے درمیان تلاش کر رہا ہوں, بھائی کون ہے تم میں سے رسول؟ ایوکم الرسول, کہ تم میں رسول کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بیٹھے ہیں. اب وہ کیا کانسیپٹ ہے, اس زمانے میں بادشاہی نظام ہوا کرتا تھا کہ کم سے کم تھوڑی کرسی اوپر ہوگی, تھوڑی سی اور اوپر ہوگی,
بزرگ ورگ لباس میں رسول اللہ نے بات نہیں کی اس سے,
یعنی یوں ہو جائے گا, پگڑی یوں بندھی ہوئی ہوگی, لباس یوں پہنا ہوا ہوگا, دو مسلح گارڈ کھڑے ہوں گے, باہر پجارو کھڑی ہوگی, یعنی تصور یہ والے ہیں اس وقت لیڈرشپ کے. یہاں یہ کہہ رہا ہے من انفسکم, جب تک من انفسکم نہیں ہوگی نا لیڈرشپ, پاکستان کے اندر ہو دنیا کے اندر ہو, اس وقت تک نظام تبدیل نہیں ہونا. یہ سیرت رسول اللہ کے مخالف ہے, چاہے کہیں سے بھی آئی ہو, یہ سیرت رسول اللہ کے مخالف ہے. لوگ آپ سے ملنے کے لیے, آپ سے بات کرنے کے لیے جو وہ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ سے ٹائم لیتے رہ جاتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ آپ کو پڑھوانے کے لیے جو ہیں وہ یعنی 10 طرح کے وسیلے استعمال کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی سیرت جو ہے اس کو بیان کریں. بھائی رسول اللہ کی سیرت بیان کریں گے آپ لوگوں سے ٹکرا جائے گی, آپ سے ٹکرا جائے گی, آپ سے ٹکرائیں گے, آپ ہم سے ٹکرائیں گے, آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوگی, تم کیوں بیان کر رسول اللہ کی سیرت کو, میں کیا کروں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. مسئلہ یہ ہے سارا کہ اگر ہم انشاءاللہ, یعنی قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے رسول اگر آپ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ تو فرشتے چلنے چاہیے تھے. قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیا مطلب ہے یار, میں اللہ کی طرف سے میرے ساتھ فرشتے چلنے چاہیے تھے؟ آپ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے بازاروں میں ہوتے دیکھتے رہتے ہیں. یہ دلیل دی گئی ہے, یہ دلیل دی گئی ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو وہ لیڈرشپ دیکھی ہے آج تک, عیسائی دنیا میں, یہودی دنیا میں, ہم نے وہ لیڈرشپ دیکھی ہے جو باہر آتے ہی نہیں ہیں, باہر آ جائیں تو کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا, اور اگر کسی جگہ وہ خطاب کر دیں بعد میں کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا, کوئی ہاتھ ملا لے تو مصیبت اس کو دھکے دے دیتے ہیں. یعنی ہم نے تو یہ دیکھا ہے آج تک. آپ جو ہیں وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں, آپ کے ساتھ فرشتے بھی نہیں ہیں, مراد کوئی گارڈ اور پجیرو اور فلاں بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں, اور ادھر جو ہے وہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی طرف سے,
اور ایسے رسول جن کا سایہ بھی نہیں ہے.
اب آپ سمجھیے گا, دیکھیے یہ سارے انبیاء اور سارے آئمہ اگر اپنے ہی زمانے میں اتنے زیادہ مؤثر ہوئے نا تو وہ اس لیے تھے کہ وہ من انفسکم تھے, انہوں نے کبھی عوام سے اپنے آپ کو جدا نہیں رکھا.
تب اسی والے سے اگلا جو ہے نا وہ, چونکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام بھی چل رہے ہیں, تو یہی بات کہ امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ اس وقت لحاظ سے یونیورسٹیز تشکیل نہیں, کہ وہ ان کیمپسز ہوتے تھے کہ مختلف جگہ پر آپ کے شاگرد جاتے تھے اور جا کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے.
یہ دوسرا پہلو ہے,
یہ دوسرا پہلو. اچھا اس میں پھر وہ کیا وجہ بنی کہ آپ ہی کے شاگرد جا رہے ہیں اور آپ ہی کے شاگرد جا کے جو ہے نا تعلیمات دے رہے ہیں لیکن وہ دوسرے فرقے پھر وجود میں آ رہے ہیں؟
میں یہاں پر جو ہے وہ ایک الگ روش, جیسے میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ معذرت میں ایسی پیش کروں گا چیز کے جو ہو سکتا ہے اختلافی بن جائے, میں دوسرے یہاں پر چھٹے معاملے میں ایسی چیز پیش کروں گا جو ہو سکتا ہے اختلافی بن جائے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ سنا سید آغا جعفر نقوی صاحب سے ڈائریکٹلی تھا, یعنی کوئی بیچ میں اور نہیں ہے, خدا نے توفیق دی تھی 2-4 سال جو ہیں آغا جعفر صاحب کے ساتھ گزرے, تو جہاں بہت ساری باتیں سننے کا موقع ملا, میں کہ عمل نہیں کرتا ان پہ لیکن سننے کو بہت موقع ملا, ان میں سے ایک آدھ بات جو تھی نا وہ یہ بھی تھی جو اتفاق سے آج آپ کے سوال کے اندر بھی آ گئی ہے, وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے بعد جو مسلمانوں میں اختلافات ہوئے اور خصوصاً پھر 25 سال امام علی کی خاموشی کے بعد جو 2-3 گروہ سامنے آئے اور پھر کربلا کے اندر ان کا برملا اظہار بھی
ہو گیا.
اب ذرا اظہار سنیے گا کیا ہوا. اظہار یہ ہوتا ہے کہ زہیر ابن قین کھڑے ہیں, سامنے جو ہے وہ ابن زیاد یا اسی عمر ابن سعد کی فوج ہے, ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں زہیر ابن قین کو کہ تم اس طرف سے آ گئے شیعان علی کی طرف سے, تم تو شیعان علی میں سے نہیں تھے, تم تو عثمانی تھے.
اب
یہ ہو گئے 3 فرقے, بالکل اس ایک واقعے سے 3 فرقے. ایک سامنے کھڑا ہے جو فوج ہے, جو عمر سعد اور ابن زیاد اور یزید کی فوج ہے, ایک سامنے والے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور یہ سارے پتہ ہے شیعان علی ہیں, 2 فرقے ہی ہو گئے. تیسرا ایک فرقہ کھڑا نہیں, جو آیا ہے سامنے سے کہہ رہے ہیں تم تو عثمانی ہو, اس کا مطلب ہے کہنے والے عثمانی نہیں ہیں, اور عثمانی کسے کہا جاتا تھا؟ یعنی جو خلافت عثمانیہ میں تین, یعنی خلافت عثمانیہ لفظ صحیح نہیں ہے, خلافت راشدہ میں جو تین خلفاء تک ماننے والے لوگ ہیں انہیں عثمانی کہا جا رہا ہے. جو حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں, حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں, حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم تو عثمانی ہو, کیونکہ علی علیہ السلام سے اختلاف شروع ہو گیا. اب علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یعنی شیعان علی ان کے پیچھے. یہ جو گروپ کہہ رہا ہے, یہ دو فرقے تو واضح کر رہا ہے, کہہ رہا ہے ایک تو وہ ہیں جو شیعان علی ہیں, ایک تم ہو جو عثمانی ہو. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور ہم تیسرے ہیں, ہم کون ہیں؟ ہم بنو امیہ ماننے والے ہیں. یعنی اسلام کے اندر تین فرقے بڑے واضح طور پر اس وقت وجود میں آ گئے تھے. کربلا تو بڑے واضح ہو گئے تھے. بصریوں کو کہا جاتا تھا, اہل بصرہ کے زیادہ تر لوگ عثمانی تھے, اہل بصرہ کے زیادہ تر لوگ عثمانی تھے. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو چوتھے خلیفہ کے طور پہ تسلیم نہیں کیا ہوا تھا, وہ ان کو عثمانی کہہ رہے تھے. وہ سارے عثمانی تھے, انہوں نے چوتھے خلیفہ کے طور پہ تسلیم نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہو گیا تھا کہ بھائی یہ تو تیسرے خلیفہ کے قتل کے اندر ملوث ہیں. تو اس لیے وہ پروپیگنڈا اتنا شدید ہو گیا تھا کہ وہ گروہ جو ہے نا وہاں پہ اٹک گیا, وہیں پہ آ کے رک گیا. انہوں نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا. اس سے آگے قدم شیعوں نے بڑھایا اور انہوں نے اپنے امام جان کو ساتھ ہیں, اور وہ سامنے والے ہیں کہ جو امام حسین کو بھی اور عثمانیوں کو بھی مارنے کے لیے آ گئے. اور انہوں نے پھر عثمانیوں کو مارا باقاعدہ. آپ کو پتہ ہے کہ کربلا کے اگلے سال مدینے میں ان کا قتل عام ہوا, اور اس کے ایک سال کے بعد مکے میں ان کا قتل عام ہوا. یہ سارے عثمانیوں کا قتل عام ہو رہا تھا کہ جو یزید کو نہیں مان رہے تھے, جو یزید کو نہیں مان رہے تھے, یعنی جو بنو امیہ کو نہیں مان رہے تھے, یعنی جو تیسرے اسلامی فرقوں کو نہیں مان رہے تھے جو وجود میں آ گیا تھا اسلام کے نام پہ. یہ سب عثمانی تھے جو مولا کائنات کو بھی نہیں مان رہے تھے کہ جن کا قتل عام ہو رہا تھا. اور ان کی ایک بڑی تعداد جو کوفے میں بھی تھی کہ جو یہاں پہ آ کے اٹک گئی تھی. خوب, اگر یہ تین فرقے سمجھ میں آ جاتے ہیں نا بھائی, آیا یہ تین فرقوں پہ بات رک رہی تھی؟ رک نہیں رہی تھی. وہ یہ کہ چھٹے امام تک پہنچتے پہنچتے انہی کے درمیان اتنے گروپ اور اتنے زیادہ فرقے بن چکے تھے کہ ان کو سمیٹنا بہت ضروری تھا. جو میں نے آپ سے بات کی کہ میں نے آقا جعفر صاحب سے سنی تھی اور کہیں اور, یعنی ابھی تک جو اس انداز میں بیان نہیں کیا, پہلی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ پھر چھٹے امام نے یہ مسلسل فرقے اگر اسی طرح سے پھیلتے رہے مسلمان اور اسلام کے, تو آیا یہ کوئی اینڈ ہے؟ میں نے آپ سے کہا تقسیم کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اختلافات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کہاں جا کے کہاں تک پہنچے گا پتہ نہیں ہے مسلسل. اس لیے چھٹے امام باقاعدہ جب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ والی فضا قائم رہی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, کچھ ایسی شخصیات ان کے پاس بیٹھ کے پرورش پا جاتی ہیں کہ جو یہ, یعنی جن کے اوپر بعد کے خلفاء متفق ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی بس اب یہ چار آئمہ کے اندر پوری اہل سنت دنیا کو سمیٹ دو. یہ بنو عباس کے زمانے میں ہو رہا
ہے. اس سے مطلب مزید آگے نہیں بڑھنا ہے.
اگر آپ نے پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں, ابھی آپ دیکھیں اگر وہابیت بعد میں بھی آئی نا تو اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں. یعنی یوں نہیں کہ اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں محمد عبد الوہاب تھا تو وہ پیچھے کسی امام کو نہیں مانتا, یہ پھنس جائیں گے. یہ تو کہیں گے کیا مطلب یار, پہلے تو خالی چار امام تھے, تم پانچویں امام آ گئے ہو, تو پانچویں امام پیچھے ہٹا لیتے. کہتے نہیں ہم تو حنبلی کو ہی مانتے ہیں, ہم احمد بن حنبل کے پیچھے چل رہے ہیں. اب یہ شافعی ہو گئے, مالکی ہو گئے, حنبلی ہو گئے اور حنفی ہو گئے. اب یہ چاروں پہ آ کے بات رک گئی ہے. ان چاروں نے زانو ادب طے کیا ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھٹے امام سے بہت کچھ لیا ہے. یعنی مشہور قول ہے انہیں حنفیوں کا, ابو حنیفہ کا, اس نے کہا کہ لو لا سنتان لحلک نعمان, کہ اگر یہ دو سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا. نعمان یعنی وہ حنیفہ, اپنا نام لے کے کہتے ہیں لو لا سنتان, وہ دو سال جو میں نے شاگردی میں گزارے چھٹے امام کی اگر نہ گزارتا میں ہلاک ہو جاتا. اسی طرح سے دوسرے کی بھی آپ کو مل جائے گی, مالکی کی بھی مل جائے گی, سب کی باتیں بھی مل جائیں گی. یا شاگرد ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں. تیار اس طرح سے ہو گئے تھے بڑے انحراف کے باوجود بھی, لیکن ان بڑے بڑے انحرافات سے بچنے کے لیے اس طرح سے بات کے خلفاء نے ان چار کے اندر پوری اہل سنت دنیا کو سمیٹ دیا, جن کو آپ عثمانی کہتے ہیں. اب عثمانی یہ ہو گئے چار والے, ان کے مقابلے میں شیعہ, ان کے میں ساتھ شیعہ بھی ہیں, یہ دو پانچ ہو گئے. اب دیکھیں جگہ جگہ پہ جیسے خود شلتوت
میں مولا علی علیہ السلام کو بھی تو مانتے تھے, تو عثمانی کہاں سے ہو گئے؟
میں نے کہا عثمانی کہلاتے تھے یہ زمانے میں, لفظ اہل سنت نہیں آیا ان کے لیے. یہ اہل سنت کی اصطلاح بہت بات کی ہے.
وہ ایک تو اپنے فرقہ بیان کیا نا جو کربلا ہے,
ابھی بھی مقابلے میں ابھی معاویہ اینڈ کمپنی جس کو آپ کہتے ہیں آل امیہ, بنو امیہ, یہ بنو امیہ ابھی بھی, کیونکہ بنو عباس تقسیم کر رہے ہیں نا, یہ بنو عباس ہیں کہ جو بعد میں ان چار ائمہ کے پیچھے, چار ائمہ کے پیچھے انہوں نے اپنے امام بنا لیے, ان کے پیچھے پوری اہل سنت دنیا کو لے آئے. یہ بنو عباس کا کام تھا, بنو امیہ تھوڑے متفق ہیں اس سے, وہ تو اپنا گروپ لے کے چل رہے ہیں. بنو امیہ موجود ہیں ابھی بھی, لیکن اب بنو امیہ نے نئی شکل جن کی ہے وہابیت یا تکفیریت, اب اپنے آپ کو حنبلی کے نیچے لا کے چھپایا ہے. وہ اللہ یہ گروہ الگ ہو گیا, یہ عثمانی الگ ہو گیا, جو چار ان فرقوں میں
عثمانی اگر عثمانی جو تھے نا
جی,
ابھی آپ نے بیان کیا عثمانی جو نا حضرت عثمان تک مانتے تھے, اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. لیکن اگر ہم نیچے چار خلفاء تک آتے ہیں, یہاں تک جو اپنے چار جو ائمہ اہل سنت کا تذکرہ کیا, یہ لوگ خود مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے، تو یہ عثمانی تو نہیں ہوئے نا.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یعنی عثمان سے پھر ایک نئی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، خلافت راشدہ، یہ بات کی اصطلاح ہے. اب خلافت راشدہ کیا، یہ بھی آپ کا ہی کام ہے، یہ بھی آپ لوگوں کی کام ہے. آپ نے آہستہ آہستہ ان کو بھی خلافت راشدہ میں لا کے کہ بھائی چار خلافہ راشدہ، چار تو ہے نا خلیفہ، مانو ان کو. جو مقابلے میں بنی امیہ آیا تھا وہ مولا علیہ السلام کے آیا تھا نا، یہ خلافت راشدہ کو مانو.
اس سے پہلے عثمانی المسلک تھے،
جی عثمانی المسلک تھے.
یعنی
ہاں یعنی آپ ہی سمجھیے کہ ایک قیادت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کئی مرتبہ کئی قبلے تبدیل کیے ہیں، کئی موقف تبدیل کیے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب پھیل، یعنی کیا مطلب، میں وہی تو بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے فرقے پھر عقائد و نظریات کی بنیاد پہ اتنے پھیلنا شروع ہو گئے تھے کہ ان کو سمیٹنے کے لیے جب بنو عباس کے علماء یا خلفاء نے یہ کام کیا تو وہاں پر ان شاگردوں کا استعمال کیا گیا کہ جن کا کوئی نہ کوئی ربط آپ کے چھٹے امام سے بنتا تھا، اور انہوں نے ایک طرح سے اس پورے سمندر کو جو ہے نا کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. وہ الا یہ جہاں جہاں بھی طوفان برپا کرتا نا، مسائل کرتا الحمدللہ وہ متحد ہو گئے.
کیا گیا
نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ابھی اس پر کوئی ہمارے پاس وہ دلیل نہیں ہے، لیکن آغا جعفر صاحب نے کہا کہ یعنی جب یہ کام ہو رہا تھا تو بات یہ تھی کہ اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں نظر آ رہا تھا. کیا مطلب ہے؟ دو ہی باتیں تھیں نا، یا آپ اس اختلافات کو پھیلنے دیتے، جانے دو جہاں جا رہی ہے سنت دنیا، جتنے امام اور جتنے گروپ اور جتنے فرقے بنتے بننے دو. ایک دوسری روش یہ تھی کہ سب کو بنو امیہ کے انڈر میں جانے دو.
صحیح.
تیسری روش سب شیعہ ہو جائیں، سارے امام علیہ السلام اور رسول اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، یعنی اس لائن کے.
لیکن وہ
ناممکن تھا، تیسرا تو ناممکن تھا نا، سب کو آپ سمیٹ لیتے. پہلا والا سب سے زیادہ نقصان دے، اور دوسرا والا بھی سب سے زیادہ نقصان، بہت زیادہ نقصان دیتا. کیا آپ ان کو گروپوں میں رہنے دیتے یا آپ جو ہے وہ. اب چھٹے امام کا جو کمال ہے وہ یہ تھا، چھٹے امام نے جو ہے یعنی دیکھیں نا، آپ کی فقہ جعفریہ کے طور پر متعارف ہو گئی. آپ کہلاتے شیعان علی ہیں لیکن جب آپ فقہ میں آتے ہیں کہتے ہیں فقہ جعفریہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ علمی مواد جو ملنا شروع ہوا نا، آزادی دوسرے لفظوں میں، مواد تو سبھی دے سکتے تھے، سارے ہی معصومین دے سکتے تھے، لیکن جو علم کو آزادی مل گئی، وہاں تشیع کی بھی آزادی مل گئی. جب ان کو آزادی ملی انہوں نے فرقے پیش کیے اور اپنی فقہ پیش کی. جب نے فقہ پیش کی تو پھر سامنے والوں نے کہا یار ہم بھی اپنی اپنی فقہ پیش کریں. یہ ایک دور تھا، یعنی اس طرح کے
سلسلے پہلے ان کی ہمارے فقہ پیش ہوئی ہے، پھر ان کی ہوئی ہے.
بالکل ایسے ہی ہے،
یعنی ہماری موجود تھی لیکن پیش کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. ہم صادق
اب یہاں پر جو ہے منظم ہو گئی، جس کو مبسوط کہتے ہیں، یعنی پھر لکھی ہوئی مدون ہو کے پھر جو ہے نا وہ چھٹے مانو پیش کر دی. جب وہ پیش کیا تو الحمدللہ سب نے کہا ارے یہ کام بھی تو کرنا ہے، پھر وہ کام شروع ہو گیا. اب وہ جو چار میں سمیٹ دیے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ یوں نہیں کہہ رہا، لیکن الہام چھٹے امام کے کاموں سے یہ الہام لیا گیا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا. اور الحمدللہ پھر ایک ہی باب نہیں کھلا فقہ کا، پھر 4000 شاگردوں کے ذریعے سے علم کے اتنے باب کھلنا شروع ہو گئے کہ اگر ہم اس پر کام کریں تو ایک الگ ہمیں وقت چاہیے کہ یعنی یہ پتہ چلے کہ ان کے کون کون سے شاگرد ہیں، کہ جو بیسس فراہم کرتے ہیں شاگرد ان کے. ایک جابر ابن حیان کو لوگ جانتے ہیں کہ بھائی کیمسٹری کا فادر ہے، اس نے کام کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ پھر جتنی شخصیات ان کے پاس بیٹھی تھیں ان کے جب کاموں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بہت سارے علوم چھٹے امام نے جو ہے نا اس معاشرے کے اندر کھولے. اور پھر تقویت کے لیے 7ویں امام، 8ویں امام کے مناظرے ہیں، 9ویں امام کا، 10ویں امام کا مناظرے ہیں، کہ جنہوں نے پھر اور زیادہ مضبوط کیا ہے.
بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اسی حوالے سے تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ اگر کچھ کوئی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام صادق علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کن کتب کا جو ہے نا وہ انتخاب کرے، تاکہ اس کو کسی حد تک یا بہت حد تک جو ہے نا وہ
سیرت میں جو اردو زبان میں، اردو زبان میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے تشیع کے پاس جو ہے نا 14 ستارے کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی کتاب ہی نہیں ملا کرتی تھی، یا پھر ہم مجالس سننے والے لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن ابھی اس زمانے میں الحمدللہ سیرہ پیشوایان کے نام سے جو کتاب آئی ہے، میرا خیال ہے رسول جعفریان کی کتاب بنتی ہے وہ، اور اسی طرح سے شہید باقر صدر کی کتاب ہے حالات زمانے کی نرنگی، مقاصد کی ہمہنگی اور زمانے کی نرنگی، بہت شاندار کتاب ہے باقر شہید باقر صدر کی، معاشرے سے موجود ہے، مارکیٹ سے لی جا سکتی ہے. اسی طرح رہبر معظم کی 250 سالہ انسان جو آئی ہے، یعنی موجودہ زمانے میں اگر آپ کو موجودہ حالات کے اندر سیرت اہل بیت علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو یہ 250 سالہ انسان جو رہبر معظم نے الحمدللہ لکھی ہے، بہترین کتاب ہے.
حالانکہ ہے بہت پرانی لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس دور کی ہے، کب کے
رہبر کے تو ہاں یعنی 46-47 سال پہلے کی باتیں. یہ جو طرح کلی کے نام سے 4 کتابیں آئی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے، اور رہبر بھی ابھی تک یعنی اسی نظریات کے قائل ہیں کہ جو ان کتابوں میں تھی، بات اہم ہے، تبدیلی نہیں کی ابھی تک انہوں نے، اسی چیز کے قائل ہے. تو یہ چند کتابیں ہیں
کہ جن کو اگر آپ شہید متحرک میں نے
سن, ہاں شہید بہت زبردست ہے. ویسے تو سیرہ اہل بیت بھی ہے شہید متحرک کی, دونوں موضوعات پر کتاب موجود ہے, وہ بھی اچھی کتاب ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو. شہید متحرک کی تو ساری کتابیں کمال ہیں, سیرت والی کتاب تو اسی طرح سے بہت اچھی کتاب.
صاحب اسی حوالے سے تھوڑی سی ہم گفتگو کا جو ہے نا ماحول تبدیل کرتے ہیں اور جو حالات حاضرہ ہیں اس پر بات کرتے ہیں, خاص طور سے چونکہ حق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حالات حاضرہ ہیں اور جو کچھ ہوتا رہے ہم اس پر جو ہے نا وہ اب کوئی گفتگو نہ کریں.
جی
صاحب گفتگو آغاز سے کرتے ہیں اس سوال سے, کیا واقعی ایسی چیزیں مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ توہین ہو رہی ہے, یا انہوں نے توہین کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا راہ نکالی ہے, یا ہم نے چہرہ اچھا پیش نہیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟
تھوڑا سا جو ہے نا اسے بیک گراؤنڈ میں جائیے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جائیے. دیکھیے جب تقسیم ہو گئی نا ادیان کی تقسیم, تو اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی خاص علاقوں میں, خاص شہروں اور ملکوں میں محدود کیا جائے, اور عیسائیت جو ہے نا وہ ثابت کرے دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ایک مذہب ہے, اور باقاعدہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا ایک کردار ہے ان کا جو ادا کیا انہوں نے. اس طرح کی روش چل رہی تھی. اب موجودہ دنیا پہ آ جائیے, اب ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا, اچھا یورپ کی ہی کچھ ایسی ڈیمانڈس ہیں, یعنی یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے, فرض کریں وہاں پر جو ہے وہ زیادہ نسل بڑھانے کے اوپر خود انہوں نے کام کیا کہ نسل کم سے کم ہونی چاہیے, وہ تو ان کا اپنا. اچھا ان کے ہاں لیبر کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے, جب نسلی کام ہے ان کے ہاں کی, تو وہ پھر آپ امیگریشن امیگریٹ کر سب کو کہتے ہیں آؤ اور آ کے امیگریشن لے لو ہم سے, مسلمان بڑے پیمانے پہ ہو جاتے ہیں. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ خود انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے ہاں ماحول اس طرح سے بنایا ہے کہ بھائی ادیان کی بھی آزادی ہے اور سیاسی پارٹیز کو آزادی ہے اور ڈیموکریسی ہے یہاں پر اور آزادی بیان ہے یہاں پر فلاں. یہ دو تین وجوہات ایسی بن گئیں کہ اسلام نے بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا, یعنی اتنی تیزی سے پھیلا اسلام یورپ کے اندر کیا آپ تعجب کریں گے. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کی فلاں ریاست, انگلینڈ کی فلاں شہر کا جو ہے نا میئر وہ پاکستانی مسلمان ہے, امریکہ کے اندر جو ہے نا فلاں جگہ کا میئر جو ہے نا وہ ایک فلاں جگہ کا مسلمان ہے. آپ جائیں فرانس تو پتہ چلے گا بھرے پڑے الجزائری, اتنے الجزائری کہ ہر دوسرا آدمی عربی بول رہا ہے. اچھا آپ چلے جائیں جرمنی بھرے پڑے ہیں ترکی, آپ حیران ہو جائیں گے اتنا بڑا ترک کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ افریقی ملکوں میں چلے جائیں بھرا پڑا لبنانی. یعنی حالت اب یہ ہے کہ دوسرے نمبر کا جو مذہب ہے عیسائی دنیا کے اندر وہ مسلمان ہو گیا. اب یہ مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ ہم نے اپنے, اچھا یہ ایک مقدمہ ہو گیا. دوسرا مقدمہ یہ, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اب چاہے کسی بھی وجہ سے اپنے انبیاء کا اتنا مذاق اڑایا ہوا ہے نا, یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کر سکتے تھے کی ہے, انہوں نے جو حضرت موسیٰ کی توہین کر سکتے تھے وہ کی ہے, داؤد سلیمان کی جو کر سکتے تھے وہ کی ہے, داؤد سلیمان کی انہوں نے تو حضرت کسی کو بھی نہیں بخشا, ان کسی کو نہیں بخشا. نہیں بعد میں پھر وہ کارٹونز بنانا, لطیفے بنانا, ان کی شخصیت کے اوپر گندی فلمیں بنانا, انہوں نے یعنی اس شخصیت کو کبھی خدا سے ٹکرا دیا. آج مقابلہ ہو رہا ہے, اللہ کی جنگ ہو رہی ہے داؤد سے, داؤد اور اللہ جن دونوں لڑ رہے ہیں, دیکھتے کون کس کو ہراتا ہے. یعنی ایسی ایسی باتیں, ایسی ایسی فلمیں وہ انہوں نے برحال کیا ہے کہ اگر رسول اللہ نے واقعی, اگر قرآن نے, اللہ نے اگر انبیاء کو پاکیزہ اور الحمدللہ معصوم قرار نہ دیا ہوتا, تو ان کی کتابوں میں, ان کی ہسٹری کے اندر, ان کی جو لائف سٹائل رہا ہے اس میں تو سوائے اپنے انبیاء اور ادیان کے اور آسمانی کتابوں کے مذاق اڑانے کے کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو ہم نے بچا لیا جن انبیاء کو بچا لیا, یعنی قرآن نے بچا لیا اگر موسیٰ کو بچایا تو, قرآن نے بچایا اگر ابراہیم کو بچایا تو, قرآن نے بچایا اگر نوح کو بچایا تو, عیسیٰ کو بچایا قرآن نے بچایا, یعنی قرآن نے. اب ایک دو پہلو ہوگا, تیسرا
سب اسی سوال ایک نکل رہا ہے بڑا ایک اہم ایشو آپ نے اٹھایا, جو آپ نے کہا توہین کرتے ہیں, انہوں نے خود توہین کی ہے, تو یقیناً ان کا وہ طبقہ کے جو مذہبی ہوگا وہ نہیں کرتا ہوگا, یہ ایتھسٹ ہوں گے جو ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں, جیسے ہمارے درمیان ہی موجود ہوتے ہیں مسلمانوں میں بعض حلقے بعض طبقے کے جو ایتھسٹ نظریات رکھتے ہیں.
آئیے بات یہ ہے کہ ان کے ہاں, تیسری چیز میں بتانا چاہ رہا اتفاق سوال سے مربوط ہے, وہ یہ ہے کہ دین کو اپنی پریکٹیکل لائف سے غائب کر دیا گیا, دین کو پریکٹیکل لائف سے غائب کر دیا گیا. دین ہے,
ایک دن چرچ میں جانا ہے بس, اس سے سب کچھ ہو جائے گا.
اور لبرلزم سیکولرزم کے نظام نام پر ان کو, یا پیورلزم کے نام پر ان کو جو ہے نا وہ قانع کیا گیا ہے کہ حساسیت, جذباتیت، کسی بھی چیز کے اوپر باعث ہو کے کیوں سوچتے ہو؟ نارمل رہو. کیا ہوا اگر کسی کو گالی دے دی ہے؟ دی جا سکتی ہے. کسی بڑی شخصیت کو برا کہہ دیا ہے یا اس کے نظریات سے اختلاف کیا ہے؟ دیا جا سکتا ہے. ہماری یہاں آزادی رائے ہے. یعنی یہ تین خطرناک چھرے جو چلنا شروع ہوئے، اور جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو پتہ چلا اسلام بہت تیزی سے ایک پریکٹیکل دین کے طور پہ کیوں اتنے بڑے پیمانے پر انگریز دین کو قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ہاں ایک خلا ہے، اسپیس ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آیا کیوں، مجھے بھیجنے والا کون ہے اور میں نے جانا کہاں ہے. دینی تو بڑے امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں. پیدا کیوں کیا گیا ہوں، مر کے جانا کہاں ہے مجھے، آیا تو کہاں سے آیا، پیدا جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، اور یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ تین بڑے سوالات ہیں ہر انگریز کے دماغ میں. اسلام اس کا جواب دیتا ہے. جب وہ کسی پریکٹیکل، کیوں سب سے زیادہ خواتین وہاں پر اسلام قبول کر رہی ہیں یورپ کے اندر؟ وہ اس لیے اسلام قبول کر رہی ہیں کہ بھائی انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے تو عورت کو اتنی اہمیت دی ہے،
تحفظ دیا ہے، اہمیت
تحفظ
دی ہے،
اس کی اہمیت، اس کے بعد پھر اس کی عزت،
حقوق،
اس کی حفاظت، اس کے حقوق.
منفی پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا، انہوں نے تو
الٹا ہو گیا. اب اسلام جو ہے نا وہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ان کو پتا چلا کہ یہ یہودیوں کو اور چائنیز کو اور بدھ مت کو اور ہندوؤں کو سب کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اسلام اسپیڈ 1300 سال میں اتنی اسپیڈ آپ کے مسلمانوں کی نہیں تھی جتنی آخری 40 سالوں میں. خود انہوں نے کہا ہے کہ آخری 40 سالوں میں انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم کیونکہ ڈیموکریسی کے جھوٹے نعرے لگاتے رہے، مسلمان تو یہاں پر قبضہ کر لے گا، یہ تو الیکشن جیت جائے گا کسی وقت، یہ تو گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی. یعنی یہ ان کی حالت ہو گئی ہے، یعنی ان کی مشینریز ناکام ہو گئی ہیں. وہ مشینریز اب ٹھیک ہے، انہوں نے دو کام کیے، ایک یہ کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑواؤ، دوسرا یہ کہ ان کے عقائد جو ہے نا اسے چھین لو. دنیا کا جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کے عقائد کو نشانہ بنا رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے اندر کیوں حساسیت ہے، ہمارے اندر، ہمارے نبی کے لیے تو نہیں، آپ کے اندر کیوں آپ کی حساسیت ہے؟ وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار سب اور کر کیوں رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب وہ یہ کام کریں گے آپ ریئیکشن دکھائیں گے، وہ آپ کی موویز بنائیں گے. دیکھا یہ دیکھو مسلمانوں کی حالت، تو مسلمان مت.
اچھا یہ الٹا کام ہو رہا ہے کہ وہ جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے دین سیکھنے
جب والے. ہاں یہ 9/11 ہوا ہے، 9/11 کے بعد ان کو تو یہ امید تھی کہ پتہ نہیں
کیا ہو جائے،
ہم جو ہے وہاں ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ لوگ تھوتھو کر رہا ہوں گے مسلمانوں کے اوپر. الٹا ہو گیا، مسلمانوں نے اپنے آپ کو منوا لیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کام بھی تمہارا اپنا کیا ہوا تھا، مسلمانوں کا کیا ہوا نہیں تھا. انہوں نے منوا لیا کہ القاعدہ تم نے بنائی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ داعش تم نے بنوائی ہے. یعنی یہ دیکھیں نا گفتگو کے اندر اوباما بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے، ہیلری کلنٹن
ہاں وہ قبول کرتے ہیں،
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے کہ میں نے بنائی ہے، لکھ دیا اس نے تو کہ
ہم نے بنائی تھی.
آپ ایک طرف بناتے ہیں، بنانے کے بعد یہ غلط اسلام پیش کرتے ہیں، ان سے قتل عام کرواتے ہیں، اس کی موویز بناتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر دکھاتے ہیں، اور پھر اسلام سے تنفر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے جذباتی رکھا ہوا ہے، ہیں بھی ہم جذباتی. بھائی آپ حضرت عیسیٰ کی توہین و حساسیت نہیں دکھاتے، آپ بائبل یا انجیل کے اوپر کچھ بھی کہہ دیجیے آپ کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم تو قرآن کی توہین برداشت نہیں کریں گے، ہم تو پریکٹیکل مسلمان.
قرآن کی ایک آیت، یہ جو آیت ہے اس کا مزدار نظر آ رہا ہے نا کہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر المکرین. سب آخری سوال آج کے پروگرام کا کہ یہ ممالک توہین کر رہے ہیں، ان کے ایون یہ کہ پہلے یہ تھا کہ کچھ کوئی صحافتی ادارے تھے جو توہین کیا کرتے تھے، لیکن اب کی باقاعدہ ایک مصدر مملکت نے، ایک مملکت کے سربراہ نے اس بات کی جو ہے نا وہ اس نے ان کی حمایت کی کہ جو توہین کر رہے ہیں اس کی حمایت کی، تو اس حد تک جو ہے نا باجب آ گئی ہے. تو ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ان کے جو ہے نا وہ عملی طور سے کوئی اقدامات کرنے چاہیے، ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے یا کوئی اور اقدامات کرنا چاہیے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا مسئلے کو بھی سمجھا، قضیہ ہے کیا؟ قضیہ یہ ہوا کہ یہ جو کارٹونز تھے یا رسول اللہ کی توہین پر موضوع تھے یا قرآن کو جلانے کا کام تھا، یا امریکہ میں، سویڈن میں، ناروے میں اور فرانس میں یا اور ممالک میں، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور یہ کر کے ایسا لگتا تھا کہ اسے مسلمانوں کے جذبات کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ریئیکشنز خود ان کے ملکوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھو ان کے لیے ہمیں کوئی نیا قانون بنانا پڑے گا. وہاں کے مسلمانوں کو محدود کرنے کے لیے سارے ڈرامے کرتے تھے اور یہ کرتے آ رہے تھے. اب یہ ذرا بڑی سطح پہ ہوا ہے. کیا کہا میں نے، پہلا ہدف کیا تھا؟ وہاں کے مسلمانوں کے لیے مختلف قوانین بنوا کے ان کو محدود کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ریئیکشنز دکھاتے تھے، مظاہرے کرتے تھے، توڑ پھوڑ کرتے تھے، کہتے دیکھا یہ کتنے غلط لوگ ہیں، ان کو کنٹرول کرو، یہ ہدف ہوا کرتا تھا. جھوٹ اب بھی اس سے بہت بڑا ہو گیا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک مقابلہ کروا رہے ہیں، اس کے اندر سب کارٹون بنائیں گے، رسول اللہ کی ذات جو ہے نا وہ شخصیت کو کہا کہ کارٹون بناؤ اس کے اوپر، اور اس کے جو پلے کارڈس ہیں، پلے کارڈس کہیں یا بورڈس کہیں یا پینوفلیکس کہیں, وہ فرانس کے تمام بڑی بڑی بلڈنگس کے اوپر پہلے ایڈ چلایا گیا ہے کہ آؤ کارٹونسٹ بنو, آؤ آگے شرکت کرو, اور اس کے بعد کہا کہ ہم کارٹون لائیں گے. اور پھر کہا اس آگے خبیص فرانس کے مکارون نے, مکارون کی تاریخ بھی آئی گئی نا, دیکھا آپ نے کتنا خبیص آدمی تھا, کہاں سے نکلا ہے,
بد کردار
جو ہے نا, اس بد کردار کو پیچھے یہودیوں کی سپورٹ, انہوں نے کہا کہ اب یعنی تم اس کی حمایت میں آ جاؤ.
رہبر نے بھی آج یہ کہا کہ ان کے یہ کام اچانک نہیں ہو گیا, بلکہ اس کے پیچھے پورا سازش تیار تھی, اچانک نہیں ہوا ہے.
کیونکہ مسلمانوں کی جو الحمدللہ موجودہ پیش رفت ہے نا, اس سے دشمن بہت گھبرایا ہوا ہے. آپ مسلسل ٹھیک ہے کہ ہمارے داخلی اختلافات بھی رہتے ہیں شیعہ سنی اور وہابیت کے ساتھ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اصل اسلام کہیں نہ کہیں سے ان مشکلات کے باوجود بھی اپنی راستے اور اپنی جگہ بناتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, بہت مشکلات میں لیکن وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. جب وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اب یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں جنگ احزاب, وہی جنگ خندق ہے, جنگ احزاب ہے. اب انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے, عیسائیوں کو ملاؤ, یہودیوں کو ملاؤ, مسلمانوں کو ملا لو, سب کو بے نقاب کر دو, اسرائیل کو تسلیم کروا لو, یعنی کوئی بھی کام مت چھوڑو, سارے کر لو, اسی دفعہ سارے کر لو, تاکہ مسلمان ایک مسلمان ملک اس میں الجھ جائے, شام والا ایشو بن رہا ہے, ایک یمن کے اندر الجھ کے رہ جائے, افغانستان کا مسئلہ الجھا ہوا ہے, پاکستان کو انڈیا حملہ نہ کر دے, یہاں پر آ جاؤ آئے بلتستان میں صوبہ بنے نہ بنے, یعنی ان بحثوں میں الجھا دو. ادھر مصر کے اندر وہ سی سی والا ایشو بنا دو, ادھر سعودی عربیہ کے اندر فلاں موضوع بنا دو, یعنی ساری مسلمان دنیا جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موضوعات سے لے کر اپنے آرمینیا سے کو حملہ کرتا آذربائیجان کے اوپر, یعنی ہمیں مسلسل مختلف موضوعات میں الجھاتے ہیں, اور اس طرف دوسرا حربہ بھی استعمال کر رہے ہیں. دوسرا حربہ یہ ہے کہ توہین کرتے رہو تاکہ مسلمان جذبات کے اندر یعنی کام کرے تو ہم پر دنیا کو دکھائیں, دیکھو یار عیسائیوں سے کہیں تم یہ والا مسلمان بننا چاہتے ہو, یہ ہے اسلام جس میں تم قبول کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی گھنونی سازش کا نتیجہ ہے. اب آئیے کہ ہم نے کیا ریئیکشنز کیا کرنے, یعنی ہم خالی بائک آؤٹ کر دیں ان کی چیزوں کا معاملہ حل ہو جائے گا, ہم مصر یہاں سے فرانس کی جو ہے وہ سفارت کو ختم کروا دیں مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ سفیر چلا جائے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں, بات اتنی نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے. اگر یہ سب مسلمانوں کو آپس میں یعنی دوسرے لفظوں میں مسلمان دنیا جو ہے اس کو پریکٹیکل مسلمان جو جذباتی بنیادوں پر ہے اس کو اس کے ریئیکشنز کو دکھا کے یہ دنیا کو مسلمانوں سے متنفر کرنا چاہتے ہیں, اصل ہدف کا یہ ہے, یا چھوٹے چھوٹے موضوعات مسلمانوں کو پھنسا رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا متحد ہونا شروع ہو جائیں. اصل جو علاج ہے نا وہ مسلمانوں کا اتحاد ہے. وہ تمام گروہ فرقوں کا اتحاد
کیا
ہے.
بات ہے.
آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو منوانا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی ابھی بھی جو ہماری لیڈرشپ ہے نا وہ کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ فرض کریں بیت المقدس ہے, فلسطین ہے, سارے مسلمانوں کا قبلہ یہی ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں بھائی رسول اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ہم سب کو اور قرآن ہم سب کو متحد کر سکتا ہے, ابھی بھی ہمارا قبلہ یہ ہونا چاہیے. یعنی مسلمانوں کو وہ تمام موضوعات کے جن کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو جمع کر سکتے ہیں ان پر سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور آہستہ آہستہ جو رہبر معظم نے اپنایا طریقہ, رہبر معظم نے عوام کو کہا, فرانس کے نوجوانوں کو کہا کہ تم کیوں نہیں اپنے صدر سے سوال کرتے کہ بھائی یہ کیا روش ہے, اور پھر ایک اشارہ بھی دے دیا کہ ہولوکاسٹ جیسے موضوع کے اوپر جو ایک بہت بڑا فراڈ یہودیوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہٹلر نے اتنے سارے یہودی 6 ملین یہودی مار دیے تھے, اگر اس کے اوپر لکھنا تحقیق کرنا سوچنا کارٹون بنانا وہ تو جرم ہے.
اور اس پر جو ہے نا
فرانس کا ہی تھا نا وہ لیڈر روجے گارودی تھا جس نے اس موضوع کے اوپر کتاب لکھی تھی کہ یہ ہولوکاسٹ جو ہے ڈرامہ ہے. پوچھیں کتنا اس کے اوپر بڑا جرمانہ لگایا گیا, اس کے اوپر اسی ملک میں جرمانہ لگا دیا گیا, وہاں پر آزادی رائے کہاں گئی؟ اگر فرانس کا صدر یہ کہے آزادی رائے ہے, آزادی رائے ہے, ابھی وہ فلم بنانے والا آدمی جن موضوعات فلم بنا رہا تھا ابھی امریکہ نے وہ پابندی لگائی ہوئی اس کے اوپر کہ بھائی تم کوئی فلم نہیں بنا سکتے, وہ ہٹ گیا, اس نے فلم نہیں بنانی, بھائی میں آ جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے کلپس بناتا ہوں, بڑا اچھا سا نام تھا اس کا بھی, بڑی اچھی فلم اس میں مشہور بھی تھی. بہرحال تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ کچھ ایسے کام کریں جس سے ان کا چہرہ بدنما چہرہ بن جائے, اور اس کے بعد وہ کہیں لو بھائی دنیا سے کہیں عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں چائنیز تم مسلمان ہونے کی باتیں کر رہے ہو, یہ دیکھو یار مسلمان کتنا قابل. ہمیں کوئی بھی جذباتی ریئیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ. ہاں متحد ہونے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ضروری ہے, جیسے کراچی کے اندر بہت شاندار پروگرام ہوا کہ جس میں ریلی کی دعوت تو آئی سو کی طرف سے تھی لیکن جماعت اسلامی بھی آ گئی تھی, اور پھر دونوں مل بھی گئے اور ایک نعرے بھی ایک ہو گئے. جہاں جہاں پہ آپ اس طرح کا ماحول بنانا شروع کریں گے نا بس آپ سمجھیں یہ ہے جو آپ نے دشمن کی اسٹریٹجی کو توڑا ہے, یہ ہے جس پر آپ نے ضرب لگائی ہے. لیکن آپ نے کہیں پہ بھی جذباتی ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو جلاؤ کر دیا, اس کو گھراؤ کر دیا, اس کو فلاں کر دیا, بس اس سے پھر جانا وہ ان کا ہدف کامیاب ہوتا ہے, یعنی وہ اپنے نظر سے نزدیک ہوتے ہیں.
صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی, بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا ہمارے ناظرین. ناظرین آپ نے آغاز اپنی گفتگو سماعت فرمائی, یقیناً بہت زیادہ آپ کو بھی گفتگو مزہ آیا ہوگا میری طرح, میں نے بھی بہت زیادہ آغاز سے آپ سے بہت کچھ سیکھا. اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سیکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مسلمانوں کو تمام تر دنیا میں جہاں بھی کہیں ہیں سب کو متحد فرمائے, انسجام فرمائے, تاکہ ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکیں.